الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ گفتگو سمجھنی ہے. ممکن ہے کہ اس وقت ہم رمضان کی پہلی شب میں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آج شعبان کی آخری شب ہو، کیونکہ ابھی تک چاند کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے آپ رمضان المبارک کے بارے میں صحابہ اکرام کو اس کی برکت، اس کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے مختلف اعمال، عبادات بھی اور کچھ اور نیکیاں بھی، ان سے پہلے سے آگاہ فرما دیتے تھے تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مادی نعمتیں دینے کے لیے بھی اور روحانی برکتیں عطا کرنے کے لیے بھی اپنی ایک سنت رکھی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ خاص اوقات مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں وہ نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اب مادی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ خاص اوقات ہیں کہ جن میں روحانی برکات یا روحانی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. جس طرح سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جس میں درختوں پر پھل آتا ہے، سارا سال پھل نہیں آتا بلکہ کچھ درخت ایسے ہیں جن میں کہ سارا سال ہی ہوتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ہر پھل کا خاص موسم ہوتا ہے. اسی طرح سے پھولوں کا ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں کہ پھول جو ہے وہ درختوں پر لگتے ہیں. اسی طرح سے روحانی نعمتوں کے حوالے سے اللہ نے دن میں ایک خاص گھڑی ایسی رکھی ہے پورے 24 گھنٹے میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ رات کا پچھلا پہر ہے، رات کی پچھلی گھڑی ہے کہ جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو کہ مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں، اور کوئی ہے جو بخشش طلب کرے کہ میں اس کی بخشش کروں. اسی طرح سے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن ہے جو کہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کی عبادت وہ تمام دنوں سے افضل ہے. اسی طرح سے پورے سال میں ایک مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان. ابھی انشاءاللہ ہم حضور کا خطبہ آخر میں پڑھیں گے جو کہ حضور شعبان کے آخری دن صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرماتے تھے. اس خطبے میں ہم دیکھیں گے یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ کس طرح سے رمضان کی عبادات غیر رمضان کی عبادات سے اپنے درجے اور اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنی زیادہ ہے. تو ان رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے اور سنت بھی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی عبادات، اس میں کیے جانے والے مختلف اعمال، ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے تاکہ پھر ہم رمضان کی برکتوں سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. رمضان کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سہولت پیدا فرما دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے اور رمضان کے بارے میں تمام ہدایات اللہ نے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر بیان کر دی ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع یا دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے. اس کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 188 تک. اگر 6 آیتیں ہم سمجھ لیں تو ان 6 آیتوں کے حوالے سے قرآن پاک میں روزے اور رمضان کے بارے میں جتنی بھی ہدایت ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم پہلے انہی 6 آیتوں کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ پیش کر دوں گا جو آپ شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے. یہ جو 6 آیتیں اس وقت ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی، اس میں بھی ایک جو ہے وہ تقسیم اپنے ذہنوں میں جو بٹھا لیجئے، وہ یہ ہے کہ عرب جو تھے جن پر کہ اولین یہ آیت ان کی طرف نازل ہوئیں اور جن پر اولین یہ روزے کی مشقت ڈالی گئی، وہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے. اس سے پہلے انہیں روزے کی عبادت کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مشقت ڈالی ہے ایک تدریج کے ساتھ، 2 درجوں میں. بالکل شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 30 روزے فرض نہیں کر دیے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے ہیں تو سن 1 ہجری میں ابتدا میں صرف 3 روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کے 3 روزے. ہر مہینے کی چاند کی جو 13 اور 14 اور 15 تاریخ ہے، یہ یام 20 کہلاتے ہیں. یہ روشن راتوں والے دن ہیں، 20 کے معنی روشن، یام 20 روشن دن. تو ان 3 دنوں کے روزے فرض کیے گئے. اس کے بعد پھر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے. تو شروع کی جو 2 آیتیں ہیں، پہلی 2 آیتیں، یہ ان روزوں کے بارے میں ہیں جو کہ ایام 20 کے بارے میں. پھر اس کے بعد 3 آیت سے لے کر اور آخر 6 آیت تک جو 4 آیتیں ہیں، یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئیں 1 سال بعد، جبکہ 1 سال بعد اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے. تو یہ تقسیم آیات کی یہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ ان آیات کو سمجھنے میں سہولت ہوگی. اب دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے کا رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. اگر اس آیت پہ آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک دلجوئی کا سا انداز اختیار کیا ہے، ایک تشفی کا سا انداز اختیار کیا ہے، ایک ہمت بڑھانے کا سا انداز اختیار کیا ہے کہ تم پر روزہ رکھنا اسی طرح سے فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی یہ مشقت اللہ تعالیٰ تم پر پہلی مرتبہ نہیں ڈال رہا، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس مشقت سے لوگ گزرتے رہے. یہ ایک مشقت ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص طور پر عرب کی گرمی میں کہ تقریباً 15 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بالکل آدمی نہ کچھ کھائے نہ پیے، تو ایک مشقت ہے. لیکن یہ مشقت تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی پر نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی یہ مشقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر ڈالتا رہا. تو فرمایا تم پر روزے رکھنا اسی طرح سے فرض کیے جا رہے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی اصل حکمت کیا ہے، اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے اس عبادت کی، وہ یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس دنیا میں ہم ایک کشمکش اور ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. یہ کشمکش کیا ہے میں ابھی تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کروں گا. اس کشمکش میں، اس امتحان میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر چلے جائیں، ہم ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے. تو ہم اس امتحان میں جس کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہم سرخرو ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے. اور یہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے تو جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے دائیات ہیں جو کہ اس کو یہ کام کرنے نہیں دیتے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے نہیں دیتے. وہ اس کو ایسی چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر ایک کشمکش ہے، دو بالکل مختلف قسم کے رجحانات ہیں. ایک رجحان یا ایک میلان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں، زیادہ سے زیادہ لذتیں، وہ لذتیں جو کہ اس کے نفس کے لیے تسکین کا باعث ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں. ہر آدمی اپنے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ایک فکر، ایک تگ و دو میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھی غذا ملے، اچھے سے اچھا گھر حاصل ہو، اس گھر میں اچھی سے اچھی زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہوں. تو یہ ایک ہمارا سمجھیے کہ ایک رجحان ہے، اور اس رجحان کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اکثر و بیشتر اسی رجحان کی وجہ سے تگ و دو کر رہی ہوتی ہے، محنت کر رہی ہوتی ہے. ہم اچھی غذائیں کھانا چاہتے ہیں، اچھے بستروں کی ہمارے جسم، ہمارا جسم جو ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ زیادہ آرام حاصل ہو. اسی طرح سے جنسی اعتبار سے ہمارا نفس یہ اپنی تسکین چاہتا ہے، اور بعض اوقات اپنی تسکین کے لیے وہ حدود سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر جاتا ہے. تو یہ ایک رجحان ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجحان حیوانات سے مشابہ ہے، کہ جو حیوانات ہیں ان کے بھی تقاضے جو جبلی ہیں وہ یہی ہیں، اچھا کھانا، اسی طرح سے ایک ان کا جنسی تقاضا ہے. اسی طرح سے وہ بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی گھونسلہ، کوئی نہ کوئی اپنے لیے غار، کوئی نہ کوئی بل بناتے ہیں. تو یہ سارے تقاضے کہ اچھا گھر ہو، اسی طرح سے اچھی غذا ہو، زیادہ سے زیادہ آرام ہو، یہ ایک حیوانی تقاضا ہمارے اندر ہے، بڑا زوردار ہے. لیکن ہمارے اندر ایک رجحان اور ہے، اور یہی رجحان وہ ہے جو کہ ہمیں حیوانات سے جدا کر دیتا ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی کسی نظریے کو یا کسی ہستی کو وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے وہ اپنے حیوانی جو تقاضے ہیں ان کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہر شخص کا آپ کو یہ ملے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل، کوئی نہ کوئی اس کا نقص العین، کوئی نہ کوئی اس کا مطلوب اور مقصود ہے، اور وہ اس مطلوب مقصود کی خاطر، وہ اپنے اس آدرش کی خاطر، اپنے اس آئیڈیل کی خاطر، وہ اپنی بہت ساری، اپنے آرام، اپنی بہت ساری آسائشیں وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی چیز آپ کو ہر انسان میں نظر آئے گی، کوئی انسان آپ کو اس سے خالی نظر نہیں آئے گا. ہمارے اندر ایک پیاس ہے کہ ہم کسی نہ کسی ہستی کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اپنا جو مادی ہماری نعمتیں ہیں ان کو قربان کرنا چاہتے ہیں. جس طرح جو ہے وہ جب بھوک لگتی ہے اور آدمی کو اس وقت غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اچھی غذا نہ ملے تو پھر آدمی کو جو بھی غذا ملتی ہے وہ اس کو کھاتا ہے، کیونکہ اس کی ایک پیاس ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اس کی ایک بھوک ہے جس کو اس نے مٹانا ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر ایک تقاضا ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑا، کوئی بڑی چیز ہو جس کے لیے کہ ہم جو ہے جس کو اپنا محبوب، مطلوب، مقصود بنا کر ہم اسی کے لیے جیے، ہم اسی کے لیے مریں. اب جب ہم اپنے دین کی تعلیمات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر دو مختلف تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا ہے تمہارے اس جسمانی یا خاکی وجود کا. یہ جو تمہارا جسمانی وجود ہے، جو تمہارا خاکی وجود ہے، یہ اصل میں حیوانات سے مشابہ ہے، اور یہ چونکہ بنا ہے مٹی سے، اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں اسی خاک سے، اسی مٹی سے، اسی زمین سے. تو اس کا رجحان، اس کا میلان ان چیزوں کی طرف ہے جو کہ اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں. اور ایک تمہارے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی شے ڈالی ہے، ایک اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور یہ اس روح کا تقاضا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی پاس سے آئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ اللہ ہی کی روح ہے، وَنَفَخْتُ تو فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، روح ربانی ہے. اور اس روح وہ روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا رجحان اللہ کی طرف ہے، اس کا میلان اللہ کی طرف ہے، اس روح کے اندر ایک پیاس ہے اپنے اصل جو ہے وہ معبود حقیقی کو تلاش کرنے کی، معبود حقیقی کی قربت حاصل کرنے کی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بھوک لگی ہو تو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو بھی پھر کھانا ملتا ہے وہ کھاتا ہے اگر اچھا کھانا نہ ملے، اسی طرح سے ہمارے اندر جو روح ملکوتی ہے یا جو روح ربانی ہے، یہ روح جب اس کی رسائی اللہ تک نہ ہو سکے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو حاصل ہو سکے، تو پھر یہ کہیں کسی اور شے کو اپنا معبود بنا لیتی ہے اور پھر اس کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے پر انسان تیار ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے معبود بنایا کسی نظریے کو اور پھر اس نظریے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، کسی اذن کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کیسے کیسے قربانی کی مثالیں انہوں نے پیش کی، کسی نے وطن کو معبود بنا لیا اور وطن کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، کسی نے قومیت کو نسل کو معبود بنا لیا اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا پیسہ بھی قربان کیا، اپنا وقت بھی قربان کیا، اپنا مال بھی اس میں لگایا اور اپنی جانیں بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس کے لیے قربان کر دی، کسی نے معبود بنا لیا دولت کو، جیسے کہ حضور نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، یہ عبداللہ نہیں ہے بلکہ اصل میں عبد الدرہم ہے، یہ مال کا بندہ ہے. تو وہ انہوں نے مال کمانے کی خاطر کتنے جتن کیے، کتنے ذہنی ٹینشنز لیے اور کیسے کیسے جو ہے پاپڑ بیلے تاکہ کسی طرح سے دولت کی فراوانی ہو جائے. تو یہ ایک ہمارے اندر دو مختلف تقاضے ہیں، ایک تقاضا حیوانات سے مشابہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک ہمارے اندر ایک تقاضا ہے جو کہ ہمیں حیوانات سے جدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کسی آئیڈل کی تلاش میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ جو کہ روح وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہمارے اندر پھونکی ہے. بڑا پیارا شعر اقبال کے سب میرے ذہن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ سے ایک نظم کے اندر ہم کلام ہے کہ اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو تیری ہے، یعنی اے اللہ اس پیکر خاکی میں ایک شہ سو تیری ہے، میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہ بات. تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اللہ تیرے ذکر سے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے تیری یاد سے، لیکن میں اس سے غافل رہتا ہوں، میری ساری توجہات جو رہتی ہیں وہ اس خاکی وجود کی نگہبانی پر رہتی ہیں، اسی کو کھلانا، اسی کو پلانا، اسی کو جو ہے وہ نہلانا، اسی کو آرام دینا، اسی کے سارے تقاضے پورے کرنا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جو ہمارے اندر اس نے اپنی روح ڈالی ہے یہ اتنی قوی ہو جائے، اتنی طاقتور ہو جائے کہ یہ حاضر ہو اس خاکی وجود پر یا ہمارے نفس پر، اور یہ نفس کو اس کے تقاضوں کے اعتبار سے حد اعتدال پر رکھے. اس نفس کو کھانا کھانے سے روکنا نہیں ہے لیکن یہ کھانا کھائے، لیکن یہ ہے کہ انہیں حدود کے اندر جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کی ہیں، جہاں تک کہ جائز طریقہ ہے، یہ اپنے جنسی تقاضا پورا کرے لیکن انہیں حدود کے اندر اندر جو اللہ نے طے کر دیں، یہ سہولتیں حاصل کرے لیکن ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے جو اللہ نے طے کی ہیں، حدود سے تجاوز نہ کرے، حدود سے آگے نہ بڑھے. تو اصل میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ روح اتنی قوی ہو کہ وہ اس نفس کو پوری طرح سے اپنے قابو میں لے لے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے کی عبادت دی ہے، اور رمضان میں ہی دن کا روزہ ہے اور رات کا قرآن، یہ جو ان دو عبادتیں اللہ نے ایک ہی مہینے میں ایک ساتھ رکھی ہیں، ان دونوں میں اصل میں یہ حکمت ہے کہ دن کو روزے کے ذریعے سے اس نفس کو قابو میں رکھنے کی ایک مشق فراہم ہو، اس نفس کو جو اس کے مزدور تقاضے ہیں تو اس میں وہ استعداد پیدا کی جائے کہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو طے کردہ حدود ہیں ان کے اندر رہے، ان سے تجاوز نہ کرے. ایک ضبط نفس کی مشق ہے جو کہ روزے سے حاصل ہوتی، اور رات کے وقت قرآن حکیم جو سنایا جاتا ہے وہ اصل میں اس روح ربانی کی غذا ہے، روح کو رات کو قرآن پاک سن کے تقویت دی جائے تاکہ وہ روح قوی ہو اور آدمی پر روحانیت کا غلبہ ہو نہ کہ نفسانیت کا غلبہ ہو. تو یہ ایک ہی پروسیس ہے، اس پروسیس کا اصل ہدف یہ ہے کہ روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اس نفس کے اوپر پوری طرح سے قابو یافتہ ہو، غالب ہو، اور یہ مقصد حاصل ہوتا ہے دن کو روزہ رکھنے سے، اس نفس کو قابو ملانے سے، اور رات کو اس روح کو اس کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کر اس کو قوی کرنے سے. جب واقعی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے پورے آداب کے ساتھ، یہ آداب بھی کچھ ہمارے سامنے بیان ہوں گے، اور جب وہ رات کو قرآن پاک سنتا ہے پورے شعور کے ساتھ اور پورے فہم کے ساتھ، تو یہ پھر مقاصد حاصل ہوتے ہیں، روح وہ توانا ہو جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے اس نفس پر قابو یافتہ ہوتی ہے، اور اسی عمل کا نام پھر تقویٰ ہے، اسی کے ذریعے سے پھر آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. یہ نفس جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن آدمی کی روح اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس طرف نہیں جانے دیتی. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. تو پہلی آیت میں فرمایا کہ تم پر روزے کا رکھنا اس لیے فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو. اگلی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ صرف تین دن ہیں. معدودات کا اطلاق عربی زبان میں تین سے لے کے نو تک ہوتا، تو اس سے تیس روزے مراد نہیں ہو سکتے، وہ تو پھر زیادہ ہو گئے. ایام معدودات یعنی ابھی صرف تم پر تین روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ گنتی کے چند دن ہیں. ان میں بھی سہولت یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضن، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفرن، یا حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدت من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ استعداد کو پورا کرے دوسرے دنوں میں. وہ بیماری میں روزہ نہ رکھے، سفر میں روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اپنے جو بھی اس کے روزے رہ گئے وہ تعداد پوری کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کوئی روزے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو پھر ان کا فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو ان کی طرف سے روزے کا یہ کفارہ ہو جائے گا، روزے کا یہ فدیہ ہو جائے گا. یہ سہولت بعد میں اللہ نے واپس دے لی، وڈرا کر لی. شروع میں یہ سہولت بھی تھی کہ ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو چلو بھی سہولت ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہو جائے گا. فرمایا وان تصوموا فمن تطوع خيرا فهو خير الله، اور جو کوئی زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے جس کے لیے حق میں بہتر ہے، اس کو زیادہ اس کا اجر ملے گا. لیکن فرمایا وان تصوموا خير لكم، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اس لیے کہ بعد میں سہولت ختم ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ روزے کی عادت ڈال لو، یا اسی کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس کے بعد تیسری آیت سے دیکھیے رمضان اور پھر رمضان کے روزے کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو کیوں منتخب فرمایا روزے رکھنے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا اہم ہے. اس مہینے کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ویسے تو قرآن نازل ہوا ہے 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کر، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں؟ تو نزول قرآن کے اصل میں دو مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں لوح محفوظ سے قرآن حکیم کا نزول ہوا اس سمائے دنیا تک، اور اس سمائے دنیا سے پھر وہ 23 برس کے عرصے میں جستہ جستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. تو رمضان کے مہینے کی ایک بابرکت رات میں، لیلۃ القدر میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کیا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک. تو یہ اس نزول قرآن کی وجہ سے یہ اس مہینے کو یہ برکت حاصل ہے، اس کو یہ سعادت اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مبارک بنایا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت رکھی. یہ عظمت قرآن کے ویسے تو کئی پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اس رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رات نصیب فرمائے. اسی طرح سے جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار قرار دیا، اور اس کی عبادت جو ہے وہ بقیہ مہینوں کے مقابلے میں خاص اجر و ثواب جو ہے وہ لیے ہوئے ہے. ابھی تفصیل تھوڑی سی ہمارے سامنے اس خطبے میں آئے گی جو میں آپ کو آخر میں سناؤں گا. خاص طور پر اب یہاں جو اللہ نے قرآن حکیم کی ایک خاص شان اسی کو واضح کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ہدل الناس، یہ قرآن حکیم لوگوں کے لیے ہدایت ہے. مزید فرمایا وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل. قرآن حکیم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. ایک ایک آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے، اور اگر وہ آیت نماز کے اندر پڑھ لی جائے تو نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور ثواب ملتا ہے. تو یہ ثواب حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے. بعض القرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کتاب مبارکہ ہے، اس کتاب کے ذریعے سے برکت حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کتاب کی اصل شان یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل جو مقصد نزول ہے وہ ہے لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کو راہ دکھانا، یہ دکھانا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر خدا نخواستہ اس کی اس شان سے فائدہ نہ اٹھایا تو تو ممکن ہے کہ جو بقیہ شانے ہیں یا بقیہ اجر و ثواب ہے اس میں بھی کمی ہو جائے یا وہ ہمارا ضائع ہو جائے. یہ اس کا انحصار ہوتا ہے آدمی کی پوری کی پوری اس کی صلاحیت پر یا اس کے علم پر. ایک بیچارہ کوئی ان پڑھ آدمی ہے, اگر اس نے دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھا تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ صرف محبت سے اور پوری کی پوری جو ہے وہ دل سے وہ قرآن پاک کی عبارت کو دیکھ کر بھی جو ہے اپنے جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرے, صرف قرآن پاک کی ان میں بھی پیرتا رہے, تو اس کو تو اس کا بھی اجر ملے گا. لیکن وہ آدمی جو کہ باصلاحیت ہو, جس نے دوسرے علوم حاصل کیے ہوں, جو دنیا کے علوم میں خاصا آگے نکلا ہوا ہو, وہ اگر قرآن حکیم کو بطور کتاب ہدایت استعمال نہیں کرتا اور صرف اجر و ثواب کے لیے استعمال کرتا ہے, تو مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ جو انہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں انہوں نے ایک تصدیق کی تھی, اور وہ بڑا انہوں نے جملہ لکھا ہے, بڑا سمجھیے کہ ہمیں چونکانے والا, کہ ممکن ہے کہ تلاوت سے جو اجر و ثواب ملے لیکن بغیر سمجھے ہوئے قرآن پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ کہیں اس ثواب سے آگے نہ نکل جائے, کہیں اس ثواب پر فائق نہ ہو جائے, اور آدمی کو اعراض عن القرآن کا گناہ کی وجہ سے جو ثواب اس کو ملا ہے محض تلاوت کا آدمی اس سے بھی جاتا رہے. تو قرآن حکیم اصل میں جو نازل ہوا ہے ہماری رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے, اور یہ بار بار اس کی شان قرآن پاک میں بیان ہوئی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا حاصل ہو سکتی ہے, تو وہ نعمت ہدایت کی نعمت. اگر ہدایت کی نعمت ہمیں میسر ہے تو بقیہ نعمتیں بھی نعمتیں ہیں, اور اگر ہدایت کی نعمت میسر نہیں ہے تو بقیہ کتنی بڑی سے بڑی نعمتیں ہوں وہ ہمارے لیے قیامت کے دن زحمت بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو ہے وہ صحت دی اور ایک لمبی زندگی دی, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس لمبی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر کے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ زندگی لمبی ملے گی لیکن آدمی ہدایت سے محروم تھا, زندگی اس نے کسی گھٹیا مقصد کے لیے گزار دی, ہمیشہ جو ہے وہ اس کے شب و روز یا تو دولت کی کمانے میں لگے رہے, یا اس نے اللہ کو چھوڑ کر اور کسی اور عزم کسی اور نظریے یا کسی اور چیز کو اپنا آئیڈل بنا کر اور اسی کے لیے وہ ساری کی ساری اپنی توانائیاں لگاتا رہا, تو یہی زندگی جو ایک نعمت تھی اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو یہ نعمت دی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو ممکن ہے کہ اسی دولت کے ذریعے سے وہ ایسی چیزیں خریدے جو جس سے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, عیاشیاں کرے, نمود و نمائش کرے, یا یہ ہے کہ حد سے زیادہ خرچہ کر کر یا بیجا خرچ کر کے اور شیطان کے بھائیوں میں اس کا شمار ہو جائے. ان المبذرین قام اخوان الشیاطین, قرآن حدیث مبارکہ میں وہ حدیث بڑی لرزانے والی ہے, جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے پانچ باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لے. ان عمر ہی فیما افنا ہو, وان شباب ہی فیما ابلا ہو, و امال ہی میں نئی نقطہ صبا, و فی ماضا ان فقا و ماضا املا فیما علما. سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کس کام کے لیے گزاری, تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا تھا, تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی, تم نے مال کس طریقے پر کمایا, تم نے مال کہاں خرچ کیا, اور جو بھی علم حاصل ہوا اس پہ کتنا عمل کیا. اگر ہدایت ہے تو آدمی کی زندگی کا رخ صحیح ہوگا, اس کی جوانی وہ بھی ایک اچھے کام میں اس کا استعمال ہوگا, وہ مال حلال طریقے سے کمائے گا, مال کو صحیح طریقے پر خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا, اور اسی طرح سے جو بھی علم حاصل ہوگا وہ علم حاصل کرے گا ہی عمل کی نیت سے. ہدایت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہی نعمتیں اس کے لیے زحمت بن جائیں گی. تو قرآن اصل میں نازل ہوا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم سے استفادہ کیا جائے ایک بطور رہنما, ایک بطور کتاب ہدایت. یہ چیز چونکہ نہیں ہو رہی تو ہماری اکثر و بیشتر اس وقت جو بھی کوشش ہے, جو بھی محنتیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کے اندر ایک فہم قرآن کا شوق پیدا کیا جائے, اور فہم قرآن کی اہمیت ان کے دلوں میں اجاگر کر اور انہیں جو ہے وہ قرآن حکیم کے سمجھنے کی طرف آمادہ کیا جائے. اس لیے کہ اس وقت اس امت کا جو بھی زوال ہے, جو بھی اس امت کے برے حالات ہیں, اس کے ذیلی اسباب تو کئی ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ امت کے موجودہ زوال کی اصل وجہ قرآن حکیم کی ناقدری ہے, قرآن حکیم سے دوری ہے. قرآن حکیم میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ولا یزید الظالمین الا خسارا. ہم نے قرآن حکیم کی شکل میں وہ شے نازل کی ہے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہ ظالموں کے لیے سوائے خسارے کی کچھ زیادہ نہیں کرتی. ظالموں کو اسی پھر کتاب کی وجہ سے خسارہ ملتا ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کا عروج کرتا ہے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. تو اس وقت اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق سے ہم غور و فکر کریں. اگر رمضان میں ہم، جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے تو یہ ہے کہ سمجھیے کہ بہت بڑی ایک نعمت حاصل ہو جائے، بہت بڑی ایک سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. اس وقت اکثر و بیشتر جو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے، آپ غور کریں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہم قرآن پاک کی ناقدری کر رہے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ قرآن حکیم کو روزانہ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، برکت کے لیے. ورنہ اکثر و بیشتر تو قرآن پاک کب پڑھا جاتا ہے؟ جبکہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں تیسرے دن، اور پھر اس کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ ایک قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. مکمل نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ایک صفحہ ایک آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا صفحہ دوسرا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، تاکہ کسی طرح سے یہ پارا مکمل تو ہو. اللہ کا کلام ہے، مربوط کلام ہے، بامانی کلام ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی جیسے کہ اس وقت ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب اس وقت بھی اگر جو ہے وہ قرآن پاک کے مکمل ہونے کا امکان نہ ہو، تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پارے تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں. لوگ لیتے بھی بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ ہیں، اور جو ہے وہ خوشی سے نہیں لیتے، لیکن پھر بھی کیا کریں، قرآن پاک جو ہے وہ شروع کیا، اس کو تو مکمل کرنا ہے. اور ورنہ مزید رسومات یہ ہیں کہ جہیز میں بچی کو دے دیں گے، یا یہ ہے کہ عدالت میں گواہوں کے ہاتھ میں دے کر اس سے قسمیں جو ہے وہ اٹھوا لیں گے. ورنہ اکثر و بہتر جو قرآن پاک کے اصل حقوق ہیں، ہماری طرف، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ اس خطاب کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا حدیثاً پیش کیا جائے گا توفتاً، جس میں کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے. تو میری ایک تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ میں سے جنہوں نے بھی ابھی تک وہ کتاب کا نہیں پڑھا تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کو پڑھ لیں. سمجھ میں تو آئے کہ ہمارے قرآن پاک ہم سے کن کن باتوں کے تقاضے کرتا، تاکہ پھر ہم ان کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں. اس کی ایک اہمیت آخرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک طویل حدیث کے آخری حصے میں کہ القرآن حجت اللقاء علیہ، قیامت کے دن یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف. تو بلکہ ہم جو ختم قرآن پر دعا پڑھتے ہیں اس کے آخر میں حضور نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے کہ یہ الفاظ ہے کہ بج الحلی حجت یا رب العالمین، اللہ تو اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا. تو یہ قرآن پاک ہمارے حق میں تب حجت بنے گا جبکہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، اور ورنہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ اللہ اس نے انگریزی زبان سیکھی، اس نے دوسرے علوم سیکھے، لیکن میری زبان اس نے نہیں سیکھی، اس کے پاس دوسری چیزوں کے لیے بڑا وافر وقت تھا. ڈرامے یہ دیکھتا تھا، ایک ایک گھنٹے دیکھتا تھا، فلمیں تین تین گھنٹے دیکھتا تھا، کرکٹ کے میچ پورا پورا دن یہ دیکھتا تھا، اخبارات یہ پورے کے پورے پڑھ جاتا تھا، لیکن مجھے اس پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا. تو ہم اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب زندہ ہے. دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی کی، کسی بادشاہ کی بات نہ مانی جائے تو اس کو بھی غصہ آتا ہے، اور وہ بھی پھر جو ہے وہ سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی ناقدری ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حلیمی ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ایک قوم حد سے بھر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کی ناقدری کی وجہ سے سزا دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمیں دو عبادتیں ملی ہیں، ان دو عبادتوں میں ایک عبادت تو آپ کے علم میں ہے کہ دن کا روزہ ہے، اور دوسری عبادت ہے تراویح میں قرآن پاک کا سننا. میں ابھی آپ کے سامنے تین احادیث رکھتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں رات کے قرآن حکیم کو بالکل اسی حیثیت میں بیان کیا، اسی اعتبار سے بیان کیا جو آپ نے افسوس اختیار کیا دن کے روزے کے بیان کے لیے. یہ بات ذہنوں میں رہے کہ دن کا روزہ فرض ہے، رات کا قرآن حکیم کا سننا فرض نہیں ہے، وہ ذوق و شوق پر رکھا ہے، رغبت پر رکھا ہے. لیکن حضور نے اس کی اتنی ترغیب تشویق دلائی کہ بلکہ موت امام مالک میں یہ واقعات صحابہ اکرام کے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز تراویح پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے تھے کہ ہم جب تراویح پڑھ کر رات کو واپس گھر پہ آتے تھے تو ہمارے پاس سحری کے لیے بہت کم وقت بچتا تھا. یعنی پوری پوری رات گویا جو ہے وہ قرآن حکیم کی سماعت کے اندر صحابہ کرام لگاتے تھے. ان کو سہولت یہ حاصل تھی کہ ان کو عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی, انہیں ترجمہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی. پھر اکثر و بیشتر کیونکہ قرآن حکیم ان کے سامنے ہی نازل ہوا تھا تو اس کے پس منظر, اس کے شان نزول, اس کی تشریح سے بھی واقف تھے. لیکن یہ تجربہ کو شوق پیدا ہوا کہ پوری پوری راتیں صحابہ کرام کی قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی تھی. پہلی حدیث میں حضور فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے دو شرائط کے ساتھ, ایمان کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, صرف آخرت کی کامیابی کے لیے, اپنی کوئی دنیا داری, اپنی کوئی دینداری کا, اپنے کوئی تقوی کا اظہار اس سے مقصود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ روزے کے ذریعے سے وہ لوگوں پر کوئی روب جاڑ رہا ہو کہ میں کتنا نیک انسان ہوں کہ دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں, بلکہ صرف اور صرف اس کا مطلوب مقصود اللہ اور آخرت ہو. اور اپنا احتساب کرتے ہوئے, اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ یہ روزہ میرے اوپر کیا اثرات ڈال رہا ہے, میں رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے روزے رکھنے سے پہلے میرے معمولات کیا تھے, آیا میرا گھر واقعی ایک مسلمان کا گھر تھا, کیا میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ تھے, یا یہ ہے کہ میرے گھر پہ خدا نخواستہ بجائے اللہ کے شیطان کی مرضی چل رہی تھی. ہمارے ہاں اکثر و بیشتر گھروں میں اس وقت اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی مرضی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ روکتا ہے ہمیں بے حیائی سے, ینہا عن الفحشاء, شیطان مشورہ دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, حکم دیتا ہے, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا. ہمارے ہاں ٹی وی کے ذریعے سے, ڈش اینٹینوں کے ذریعے سے, وی سی آر کے ذریعے سے جو چیز اکثر اوقات میں گھر میں دیکھی جاتی ہے وہ اکثر و بیشتر بےہودگی اور بہائی پر مشتمل ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ ڈرامے ہوں یا گانے ہوں یا فلمیں ہوں, اکثر و بیشتر ان کے ذریعے سے بےہودگی بے حیائی اسی کا بازار گرم ہوتا ہے. تو آدمی سوچے کہ میرے گھر کی کیا کیفیت تھی, میرا رزق رزق کے حلال تھا یا نہیں تھا, میں پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا. تو اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ وعدہ کرتا رہے کہ اللہ اب انشاءاللہ میں رمضان کے بعد میرے معمولات وہ نہیں ہوں گے, میرے زندگی کے رنگ رنگ وہ نہیں ہوں گے جو کہ پہلے تھے. اگر انسان کی زندگی کا رنگ رنگ اس کا رخ بدل گیا, سمجھ لیجیے کہ اس کے روزے قبول ہو گئے. اور اگر رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد زندگی کا رخ وہی رہا تو اس کے روزے قبول نہیں ہوئے, روزوں نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا. یہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ ان کی قبولیت کا اندازہ انسان خود دنیا میں کر سکتا ہے. حج سے پہلے حج کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے, رمضان سے پہلے رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں ہے, اعتکاف سے پہلے اعتکاف کے بعد کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں ہے. یہ اگر زندگی میں فرق آتا ہے, اللہ کی طرف قربت بڑھتی ہے, انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے, تو دنیا ہی میں اس بات کی علامت ہے کہ وہ عبادات انسان کی قبول ہو گئی. تو جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اپنا احتساب کرتے ہوئے, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. بمن کام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جس کسی نے رمضان کے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, کھڑا ہو کر قرآن پاک سنتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. بالکل ایک ہی اسلوب میں ان دونوں عبادات کا ذکر ہے. دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے. یقول الصیام اے رب انی مناعتہ الطعام والشہوات بالنہار, روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانا کھانے اور دوسری خواہشات کے پورا کرنے سے روکے رکھا. ویقول القرآن, اور قرآن یہ کہے گا, انی مناعتہ النوم باللیل, اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا. الفاظ بڑے اہم ہیں, غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ ہم عام دنوں میں سوتے ہیں 11 بجے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس حدیث میں جو بشارت مل رہی ہے ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں, تو ہمیں رمضان میں 12 بجے سونا چاہیے, 1 بجے سونا چاہیے, اللہ توفیق دے تو اور دیر سے سونا چاہیے, اور جو بھی حصہ ہم جاگیں وہ ہم قرآن پاک کے ساتھ لگائیں, قرآن پاک کے سننے میں, قرآن پاک کے سمجھنے میں, تاکہ قیامت کے دن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے کہ اللہ یہ میری وجہ سے جاگتا رہا, مجھے سنتا رہا, مجھے سمجھتا رہا, مجھے پڑھتا رہا. تو قرآن یہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. اگر ہم غیر رمضان میں بھی 11 بجے سوتے ہیں اور رمضان میں بھی 11 بجے سوتے ہیں جیسے کہ عام لوگوں کے معاملات ہیں, تو قرآن کہاں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. تو وَيَقُولُ الْقُرْآن اِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ, قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا, فَشَفَّنِي فِيهِ, اللہ تو اس کی حق میں میری سفارش قبول فرما. حضور کے الفاظ یہ ہیں آگے صلی اللہ علیہ وسلم, فَيُشَفَّعَانِ تو پھر جو ہے وہ ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے. تیسری حدیث حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم من صائم لیس لہم من صیام الا الجوع، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو دن میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. وکم من قائم لیس لہم من قیام الا السحر، بالکل اسی وزن پر. اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں رات کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. دن کو روزہ رکھا لیکن ساتھ دوسری نافرمانیاں ہوتی رہی، انسان کاروبار میں احتیاط نہیں برتتا رہا، دو نمبر کے مال کو ایک نمبر کا مال بنا کر بیچتا رہا، کم تولتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ وشرابہ، جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. تو بلکہ بڑے پیارے الفاظ امام غزالی کے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، ہمارے تمام اعضائے جسمانی کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ یہ کسی غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کا بھی روزہ ہے کہ یہ کسی بھی غلط چیز کو نہ سنے، زبان کا بھی روزہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گالم گلوچ نہ ہو، اس کے ذریعے سے کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پر طنز نہ ہو، کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کا مذاق اس سے نہ اڑایا جائے. تو پورے کے پورے وجود کا روزہ ہے. اگر یہ ہے تو پھر تو جو ہے وہ روزے کی برکات حاصل ہوں گی، ورنہ آدمی بےچارا خام سے بھوکا پیاسا بھی رہے گا اور اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوگا. اسی طرح فرمایا کئی رات کے جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کا جاگنا بھی بے روح قسم کا ہوتا ہے، وہ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے نہیں سنتے یا سمجھتے نہیں ہیں، ایک ایکسرسائز ایک ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں چونکہ ہمیں عربی زبان کا فہم حاصل نہیں ہے، تو اکثر و بیشتر تراویح میں ہم جو قرآن پاک سنتے ہیں وہ سنتے ہیں محض ایک رسم کے طور پر، رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو وہ اکثر و بیشتر تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے ترجمہ قرآن سننے اور سنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، ورنہ پہلے دیکھ کر بڑی عجیب حیرت ہوتی تھی اس وقت کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ تراویح کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر دفعہ اٹھتے ہیں تو کھجارے ہوتے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جا کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے دیوار کے ساتھ، اور جیسے امام صاحب رکوع میں جاتے تھے دوڑتے ہوئے آتے تھے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو گویا ایک ٹوٹل ہے جو کسی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 20 رکعتیں پوری ہو جائے. پھر ایک اور شارٹ کٹ جو ہے وہ تلاش کیا گیا کہ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح. اور جو ہے وہ اکثر و بیشتر ترجمہ تو آتا نہیں قرآن پاک کا، لیکن جب 10 پارے سننے جا رہے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ 10 پارے سننے کا کہاں حق ادا ہوگا. لیکن جو ہے وہ بس یہ قرآن پاک کے الفاظ اسی طرح سے پڑھ لیے جائیں، کسی طرح سے کچھ کان میں آ جائیں کچھ نہ آئیں، لیکن ٹوٹل پورا ہو جائے کہ ہم پورے کا پورا قرآن پاک پڑھتے ہوئے کھڑے رہتے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ سنا ہے. تو اصل میں اور خاص طور پر اگر قرآن پاک تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو بعض اوقات تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ظلم ہے جو اس کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی اگر ترجمہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر جاتی ہے. دنیا کی کسی کتاب کو اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. کچھ لوگ سن رہے ہیں اور ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ ایک کتاب پڑھنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے بھائی کیا ہمارے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں کہ سننے کے جو آپ اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور واقعہ یہ ہے کہ بعض الفاظ تو ایسے پڑھتے ہیں کہ بس صرف آیت کا آخری حصہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے تالمون کہا ہے یا یالمون کہا ہے، پڑھنا اس سے آگے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا. حکم یہ ہے برتل قرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو ہم نے کچھ یہ کوشش کی کہ یہ جو رات کو قرآن حکیم کا سننا ہے جس کی اتنی ترغیب اور تشویق، اور یہ ہے کہ حضور نے اس کو بالکل دن کے روزے کی طرح اس کے بالکل پیرلل اس کو بیان کیا، تو کسی طرح سے اس کی روح حاصل ہو سکے. اور اصل مقصد تو یہ تھا کہ کسی طرح سے امت کو پھر سے قرآن پاک کے قریب کیا جائے. اس لیے کہ اس امت کی فکر اگر کرنی ہے، اس امت کو اس کے زوال سے نکالنا ہے، تو اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا ہوگا. قرآن پاک کی عظمت ان کے دلوں میں منکشف کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. تو اس طریقے پر دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا. 1984 میں یہ اس کا آغاز ہوا لاہور سے، اور وہاں بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. اب تو کئی اور مقامات بھی ہیں جہاں ہوتا ہے. کراچی میں پہلی مرتبہ 1986 میں ہوا تھا، ناظم آباد میں، اور اس اکیڈمی میں یہ شروع ہوا 1991 سے، اور ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے کیا، ایک مرتبہ یہاں ویڈیو کیسٹ کے ذریعے سے ترجمہ سننے کا اہتمام کیا گیا، سنوانے کا اہتمام کیا گیا. اس کے بعد سے لے کر 4 سال سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے، اور اب بھی ارادہ ہے اللہ تعالیٰ صحت دے کے انشاءاللہ کل سے ترجمہ قرآن ہم شروع کریں گے. صورت اس کی یہ ہوگی کہ جو ہے وہ 8:15 بجے ترجمہ قرآن کا آغاز ہو جائے گا، اور چار رکعت میں جتنا حصہ پڑھنا ہے پہلے اس کا ترجمہ، اس کے مختصر کی تفسیر، اس کا پس منظر، کچھ آیات کا ربط یہ بیان ہو جائے گا کہ پوری پوری رات اللہ کا شکر ہے، سن 86 میں بھی قرآن پاک سنا، اس کے بعد 89 میں ایک مرتبہ ہوا تھا وہ بھی سنا، پھر 91 میں سنا، اور اپنی ڈیوٹی بھی دی اور پورے معاملات بھی نبھائے، اللہ تعالیٰ نے خاص برکت دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ محسوس کریں گے کہ رمضان کی یہ خاص برکت ہوگی کہ آپ کو ایسی تقویت ملے گی کہ آپ قرآن پاک اگر سنیں گے تو بقیہ کام میں بھی آپ کی انشاءاللہ آپ کو خلل اس کے اندر محسوس نہیں ہوگا. اب اس کے بعد آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے جس کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرما دے، اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اب وہ سہولت ختم کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ سہولت برقرار رکھی حضور نے، لیکن ایسے بوڑھے آدمی کے لیے جس کے لیے کہ اب روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو، یا کوئی ایسا بیمار کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے یا وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کا اپنی فجیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. ورنہ پہلے تو ہر ایک کو سہولت تھی کہ روزہ نہیں رکھنا کوئی بات نہیں، تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اب اس سہولت کو ختم کر دیا گیا، کہا گیا کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اور ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کے روزے کا اجر نہیں پا سکتا، رمضان کے روزے کی تلاش ہی نہیں کر سکتا. یہ اہمیت ہے رمضان کا روزہ رکھنے کی. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، البتہ جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ اس تعداد کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں. یہ سہولت پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی اس کو برقرار رکھا گیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی سہولت دے رہا ہے تو آدمی کو سہولت کو اویل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تقویٰ ہے کہ ایک آدمی باوجود بیمار ہونے کے روزہ رکھے، تو یہ اصل میں کوئی تقویٰ نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس میں کوئی اس نے بری بات نہیں کی، وہ بعد میں روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے ہاں ایک تصور ہے، بلکہ تصور کیوں یہ بنا کہ ہم نے اصل میں جو دین کے اور بہت سارے تقاضے تھے ان کو تو دین کی سرحد سے خارج کر دیا، نہ ہم دین کی تبلیغ میں کوئی حصہ لیتے ہیں، نہ دین کے غلبے کی جد و جہد کو اپنے لیے کوئی ضروری سمجھتے ہیں. اسی طرح سے گھروں پر پردے کا نفاذ، گھروں میں بےحودگی اور راج گانے جو ریڈیو ٹی وی وی سی آر کے ذریعے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے سوچنا، وہ ساری چیزیں تو ہم نے حلال کر رکھی ہیں. دین ہمارا محدود ہو گیا، نماز روزے حج زکات ہم نے دین کو محدود کیا. اب ساری انٹینسٹی جو دین کے حوالے سے ہے وہ ساری کی ساری انہی حدود کے اندر ہے، ساری شدت انہی حدود کے اندر ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کی والدہ بیمار تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ تقویٰ روزہ ضرور رکھنا ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ باوجود بیماری کے روزہ رکھ رہی ہیں. شام کے وقت ان کو برین ہیمریج ہوا، ویسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر برین ہیمریج کی وجہ سے بچ سکیں، لیکن بچ تو گئیں وہ، لیکن ڈیڑھ مہینے تک وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہیں، اور پھر جو بھی اخراجات ان کے علاج پر ہوئے اور جو پورے گھر والوں کو مشقت ہوئی وہ جو ہے وہ الگ تھی. تو یہ اصل میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی باوجود بیماری کے روزہ رکھے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ورے تکمل العدہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد کو پورا کیا کرو. رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے آسان ہوتے ہیں، ایک پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، پورے گھر والے روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر روزے چھٹ جائیں تو رمضان کے بعد پھر روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. اور پھر خاص طور پر خواتین پر تو کچھ ایسے ایام آتے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کو چاہیے کہ اس لیے کہ پھر روزے کی قضا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، تو چاہیے کہ روزے کو پورا کریں، یعنی تعداد کو پورا کریں. جتنے روزے چھٹے ہیں اتنے روزے پھر رمضان کے بعد رکھ کر اپنی تعداد کو پورا کریں. بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں یا اللہ کو بڑا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کریں، اس کے احکامات کو مانیں، اس ہدایت پر جو اس نے دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکو، اللہ تعالیٰ کی احسان مندی کا جو ہے وہ کچھ حق ادا کر سکو. اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ بہت اہم اور نو انسانی کے لیے بہت بڑی اس میں ایک رحمت کا پہلو ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو پس میں بہت قریب ہوں. دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قرآن حکیم کے سننے کا نتیجہ حاصل وہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر دنیا سے ایک بے رغبتی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ایک قربت کی آرزو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک جذبہ پیدا ہو. آدمی کو احساس ہو کہ میں اپنا وقت کہاں ایسی چیز کے پیچھے ضائع کر رہا ہوں کہ جو انتہائی دھوکے والی انتہائی ناپائیدار، میرے افسر و بیشتر چبر روز دکھتے رہے دنیا کمانے کے لیے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ آج تک کوئی بھی اس سے پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوا، جو ہے وہ کسی کی بھی ساری کی ساری حسرتیں پوری نہیں ہوئی، اور میں اپنے اوقات کو دنیا کے لیے لگاتا رہا. تو ایک آدمی میں دنیا سے بے رغبتی اور بیزاری پیدا ہو، اور آدمی کے اندر آرزو پیدا ہو کہ میں اللہ سے اور قریب، اللہ کے قریب اللہ سے اور قریب ہوتا چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پورا طرز عمل وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ 36 برس کی عمر شریف تک تو بھرپور زندگی بسر کی ہے، شادی بھی کی، کاروبار بھی کیا، لیکن 36 سال کی عمر شریف میں پھر ایک دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر آپ نے غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر اور غور و فکر شروع کیا، اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت کا ظہور ہوا. تو ایک وقت ایسا آنا چاہیے انسان کہ انسان کو دنیا کا تجربہ ہو جائے کہ یہ دنیا یہ جو ہے وہ بڑا دھوکے کا سامان ہے، یہ متاول غرور ہے، اس نے جو ہے وہ کئی لوگوں کو اپنے اندر اتنا کھبا لیا، اپنے طرف اتنا راغب کر لیا، اس کی وجہ سے لوگوں نے لمبی زندگی آخرت اس کو جو ہے وہ بھلا دیا اور اس کی تیاری سے غافل ہو گئے. تو روزے کا اور قرآن کے سننے کا یہ حاصل ہونا چاہیے کہ آدمی میں ایک اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف ایک میلان، ایک رجحان پیدا ہو. فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، وہ میری قربت چاہیں، تو اے نبی آپ ان سے کہیے، بلکہ الفاظ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیے، اتنا والہانہ انداز ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر اے نبی آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں، بس میں بہت قریب ہوں، یعنی میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میری قربت چاہتے ہیں، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اجیب و دعوت الداع اذا دعا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب بھی، جس وقت بھی، then and there، جب بھی کسی شخص نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور فوراً اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. یہ آیت کا وہ حصہ ہے کہ جس نے نوع انسانی پر ایک بہت بڑا کرم کیا. اگر آپ تاریخ انسانی کا جائزہ لیں گے تو اکثر و بیشتر دو طبقات ہیں جنہوں نے لوگوں کا استحصال کیا. ایک ہے سیاسی طبقہ، چاہے وہ بادشاہ ہوں اور چاہے وہ جاگیردار ہوں، اور آج چاہے وہ ممبران قومی اسمبلی ہوں یا سینٹ ہوں یا جو بھی اوپر با اختیار طبقہ ہے، وہ ٹیکس دیتے رہے، کمائیں گے لوگ، محنتیں لوگ کریں گے، لیکن عیاشیاں ہوں گی جاگیرداروں کی حویلیوں میں اور بادشاہ کے محلات میں اور ان بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیوں میں. وہ عیاشیاں کرتے ہیں، محنت جو لوگ کرتے ہیں. اور دوسرا طبقہ جس نے استحصال کیا وہ مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ پادری ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، چاہے وہ پروہت ہو، چاہے وہ علماء سو ہوں، اور چاہے وہ جعلی قسم کے پیر ہوں جنہوں نے کہ دین کا لبادہ اوڑا ہو لیکن حقیقت میں وہ دنیا دار. ان مذہبی طبقات نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائیں کہ تم انتہائی گناہگار ہو، انتہائی گناہگار ہو، انتہائی گناہگار ہو، گھٹیا ہو، پست ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی اونچا، بہت ہی اونچا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، تمہاری فریاد اس تک نہیں پہنچے گی. درمیان میں اللہ کے کچھ نیک بندے ہمارے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دور لگائے رکھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے اسی کام کے لیے، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ذریعے سے اپنی فریاد اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤ. تو کہیں پر اللہ اور بندوں کے درمیان پادری حائل ہو گیا، کہیں پر پنڈت اور پروہت حائل رہے، اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی علماء سو ہوں یا یہ ہے کہ جاہل صوفیاں ہوں اور جو ہے وہ جاہل پیر ہوں، وہ ہے جو کہ اس طرح سے خالق اور مخلوق کے درمیان حائل ہو گئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تمہیں اگر کوئی دکھ ہے، تمہیں اگر کوئی درد ہے، اپنا دکھ، اپنا درد براہ راست اللہ سے بیان کرو. اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور ماں کے پاس جانے کے لیے درمیان میں کسی لنک، کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثالیں دی جاتی ہیں، اس طرح کے لوگ دیتے ہیں مثالیں کہ بھائی اگر تم نے کسی ادارے کے MD سے ملنا ہے تو کیا براہ راست چلے جاؤ گے؟ نہیں، اس کے پی اے کے تھرو جانا ہوگا. اسی طرح سے اللہ تک بھی جانا ہے تو واسطہ وسیلے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی ادارے کے MD کی طرح کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال سے براہ راست واقف ہے، ہماری تکلیف سے براہ راست واقف ہے، اور وہ ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، اور وہ ہماری مصلحتوں کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اور وہ ہم سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اس کو، اس پر یقین رکھ کے اس کو پکاریں، اور جب بھی پکاریں گے وہ فرماتا ہے میں فوراً اس کا جواب دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں سنائی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو پچھلے پہر سمایا دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، اور کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رب منزل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے، ہم ہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولتا ہے. اصل میں ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک اپنی کمزوری ہے جس کو کہ اس طرح کے طبقات ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم خود بھی ایک شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی کالے دھندے ہیں، جو بھی ہمارے مزے ہیں، عیاشیاں ہیں، وہ ختم نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آخرت بھی حاصل کر لیں، آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارا سال حرام خوری کرتے رہو، لیکن یہ جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کہ کسی بزرگ کے اس کے اندر شریک ہو جاؤ، کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو، کسی کے نام کے سال دے کے پکا دو، تو ان کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے گی. تو یہ ہمارا اپنا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم خود جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو عیاشیاں کرتے ہیں کرتے رہے، اور کسی نہ کسی طریقے پر ہمیں جنت مل جائے. اور اسی چیز کو پھر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ہماری اس کمزوری کو جو ہے وہ محسوس کر کے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ہمارا وہ استحصال کرتے ہیں. بہت ہی پیارا شعر ہے اقبال کا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، ایران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان. عجیب و دعوت دائی زادان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. پل یستجیبوا لی، اب ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے. یہ کیسی ڈٹائی والی بات ہو کہ آدمی چاہے کہ میری تو دعائیں پوری ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ سنیں، وہ اللہ کے احکامات کو کوئی اہمیت نہ دے. تو معاملہ دو طرفہ ہونا چاہیے. فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اسی طرح سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری ہوں، فل یستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے. ولیومنوا بی، اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، مجھ پر ہی بھروسہ کریں، مجھ سے ہی امید رکھیں اور مجھ سے ہی خوف رکھیں. یہ نہ ہو کہ ساتھ ساتھ وہ دوسروں سے بھی امیدیں وابستہ رکھیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں پوری نہ ہوئی تو فلاں مزار پر جا کے اور وہاں جا کے منت مان لیں گے. مجھ ہی پر ایمان رکھیں، لعلہم یسدون، تاکہ وہ راہیاب ہوں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دو فرقوں کو واضح کیا جو کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے درمیان ہیں. یہود پر جو اللہ نے روزہ فرض کیا تھا تو اس میں ایک تو پابندی ان پر یہ بھی تھی کہ وہ روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، میاں اور بیوی کے تعلقات وہ منع تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے روزے میں سحری نہیں تھی، رات کو جب کھانا کھا کر سوئے تو جیسے ہی سو گئے اسی وقت سے ان کا روزہ شروع ہو گیا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرق بتایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں دی کہ وہ دو پابندیاں ختم کر دی گئیں جو کہ یہود کے روزے میں تھی. نمبر ایک، رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو جائز کر دیا گیا، وہ برقرار رہ سکتے ہیں. اسی طرح سے سحری کی اجازت دی گئی کہ سحری اس کا جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، سونے سے ہی روزہ شروع نہیں ہوگا بلکہ سونے کے بعد اٹھیں اور اس کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحری کر سکتے ہیں. فرمایا اوہل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بڑی بلیغ تمثیل ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو. لباس سے آدمی کو ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے، لباس پہنا ہوا نہ ہو تو آدمی ان ایزی فیل کرتا ہے، لیکن لباس پہن لے تو اسے ایک آرام، ایک کمفرٹ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہے. اسی طرح سے لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے. اسی طرح سے شادی کی وجہ سے آدمی کے جنسی جذبے کی ایک جائز رستے سے تسکین ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو ایک توانیت ہے جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، ورنہ اگر جائز رستہ نہ ہو تو نہ جانے آدمی کہاں کہاں منہ مارے. اسی طرح سے لباس آدمی کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے رازوں سے واقف ہوتا ہے. اسی طرح سے بیوی شوہر کی کمزوریوں سے، شوہر بیوی کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے جو ہے وہ آپ کی عظمت کے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی شخص کی دیانت کی گواہی اس کی بیوی دے دے تو یہ سمجھے کہ ایک بہت بڑی گواہی ہے جو کہ اس کے حق میں ہوتی ہے کہ واقعی یہ شخص مخلص ہے، اس کی ہمراز جو ہے وہ اس کے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے جیوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. کیونکہ یہود کے ہاں روزے میں تعلق زن و شوق کی اجازت نہیں تھی، تو کچھ لوگوں کو شک تھا کہ پتہ نہیں جو ہے وہ ہمیں بھی اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، لیکن باوجود شک کے وہ اپنی بیویوں کے پاس جا رہے تھے. اور جب ایک آدمی شعور و شبہات رکھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے. آدمی وہی کام کرے کہ جس کے بارے میں پوری طرح سے وہ کلیئر ہو. تو کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے جیوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. تو فرمایا فتابہ علیکم، بس اللہ نے اب تم پر نظر کرم کی، غافا انکم، اور تم سے درگزر کر دیا. فل آنا باشرو ہننا، اب تمہارے لیے جائز ہے، جاؤ اور ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وکلوا واشربوا، اور یہ سحری کی اجازت، کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، تمہیں محسوس ہو کہ ہاں اب سورج اتنا قریب آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ اس کی سفیدی جو ہے وہ اس کے آثار روشنی کے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ تو اس زمانے میں تھا جبکہ گھڑیاں یا اوقات کا پتہ نہیں تھا، اور لوگ اسی طرح سے دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ ہاں اب صبح ہونے والی ہے. تو جب تک صبح کا پہلا اثر نمودار نہ ہو اس وقت تک سحری کی اجازت ہے، کھاتے پیتے رہو. حضور نے فرمایا کہ سحری ضرور کرو، اس میں برکت ہے. فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کہ سحری کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سحری کرو تاکہ تمہارے اور یہود کے روزے میں ایک فرق واضح ہو جائے. تو یہاں پر یہ سحری کی اجازت. اس کے بعد فرمایا ثم اتم الصیام الى الليل، اور پھر روزے کو پورا کرو رات تک. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور ان عورتوں سے مباشرت نہ کرنا جبکہ تم حالت اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے. فلا تقربوها، بس اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاته للناس، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ سکے. آخری آیت، اور اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ رکھنے کا فوری نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، اور وہ نتیجہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل اس وقت جو ملت کے ہیں، اس قوم کے ہیں، وہ حل ہو جائیں. اور وہ کیا ہے؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے. ویسے میں ایک دوسرے کے مال تو کھا سکتے ہیں، اگر یہ ہے کہ وہ باطل طریقے سے نہ ہو، جائز طریقے سے ہو. کسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ اس کا مال کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو خوشی سے ہے. اسی طرح سے کسی نے آپ کو تحفہ دیا، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک محبت کے لیے، تو آپ نے اس کا مال استعمال کیا، جائز ہے. لیکن باطل طریقے سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، کسی کو دھوکے میں رکھ کر، اور جو ہے وہ اس کا مال اپنے حصے میں ڈال لینا، حرام خوری کرنا، جو ہے وہ یہ کام اب نہیں ہونا چاہیے. روزے کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اب تم پوری زندگی میں روزہ رکھو. کس چیز سے روزہ رکھو؟ حرام سے روزہ رکھو. کیا میں نے حرام کو، جیسے میں روزے کے وقت پانی ہوتا تھا لیکن میں اس کو چھوتا تک نہیں تھا، اسی طرح سے تمہارا روزہ ہو کہ میرے سامنے حرام موجود ہو لیکن ہم اس کو بالکل قریب تک نہ جائیں، اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں. اور یہ اتنا برا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی بقیہ ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں حضور نے نقشہ کھینچا کہ ایک آدمی، وہ اس کے بال بھرے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ دور سے پیدل سفر کرتا ہوا آیا ہے، اور اس کو اپنے بال تلشوانے کا موقع بھی نہیں ملا. بال اس کے گرد آلود ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خانا کعبہ کی چادریں پکڑ پکڑ کر کہہ رہا ہے اے رب اے رب یا رب یا رب. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے، جو کھایا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، اور اس کا پورے کا پورا جسم یہ حرام کمائی سے بنا ہے. تو وہ خانہ کعبہ، وہ مسجد حرام کے جہاں پر جو ہے وہ ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسے آدمی کی عبادت، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو نتیجہ آدمی کا نکلے، اس کے فوری نتیجہ جو حاصل ہو اس کو، وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس سے پہلے اگر وہ کسی قسم کے بھی کرپشن میں مبتلا ہے، کسی طریقے سے، چاہے سود خوری ہو، چاہے رشوت ہو، چاہے چور بازاری ہو، چاہے ناجائز منافع خوری ہو، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں سے اگر خدا نخواستہ وہ کما رہا ہے، تو اپنے رزق کو وہ رزق حلال تک محدود کر دے، روئے گر گرائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ایک بندے کے اوپر نظر کرم کرنے کے لیے تیار ہے. تو فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے. وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ ہی ان مالوں کو ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا. یہ ممانعت آ گئی رشوت کی کہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے جو بھی صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو تحفوں کے ذریعے سے رشوت کے ذریعے سے ان کو راضی کر لیا، ان کا منہ بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر نیچے جو ہے وہ غلط طریقوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ناجائز طریقوں کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، تو نہ ذریعہ بناؤ ان مالوں کو حکام تک رسائی کا، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، کہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا سکو، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. تو یہ ہیں وہ چھ آیتیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر اور پھر روزے کی حکمت، رمضان میں روزے کی فرضیت اور روزے کا حاصل بندے میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی قربت کا ایک احساس اس میں پیدا ہو، روزے کے مختلف احکامات، اور آخر میں روزے کا فوری نتیجہ وہ بیان کیا. اب آخر میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں اس خطبے کا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے. اس سے بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک رمضان کی عظمت اس کا بیان آ جائے گا، اور کچھ باتیں جو کہ اب تک ہمارے گفتگو میں نہیں آئیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہو جائے گا. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، فقالا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، فقد اظلکم شہر عظیم، لوگو تم پر سایہ کیا چاہتا ہے ایک بڑی عظمت والا مہینہ، شہر المبارکن، ایک ایسا مہینہ جو بڑا بابرکت ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ جو ہے وہ تاک جو آخری اشرے کی پانچ تاک راتیں ہیں ان میں سے ایک تاک رات لیلت القدر جو اس کا ذکر ہے، اس میں بھی ہمیں خاص اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات صرف ستائیسویں شب کو ہی لیلت القدر سمجھ کر اسی میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ پانچ تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب اور تشویق ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کی سعادت عطا فرما دے تو وہ عبادت جو اس رات کی ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. روز قیامت ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت ہے جو کہ اس رات کی تلاش میں محنت کر کے اور ہم نے سعادت وہ حاصل کی. پھر فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا یہ فرض کیا، وقیامہ لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام، اس کی رات کو کھڑے ہو کر قرآن حکیم کا سننا، تطوعا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رضا اور رغبت پر یعنی خوشی پر رکھا، نفل عبادت کے طور پہ رکھا. ویسے تو ہر رات میں قیام کرنا یہ نفل ہے، لیکن جو یہاں پر حضور نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اس مہینے کی راتوں میں اس کی خاص اہمیت ہے. یہ وقیامہ لیلہ تطوعا، اس کی راتوں کا قیام اللہ تعالیٰ نے رکھا خوشی پر. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی کسی نفل عبادت کے ذریعے سے، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں کوئی فرض عبادت ادا کی. فرض عبادت کا جو اجر ملتا ہے غیر رمضان میں وہی اجر نوافل کا ملتا ہے رمضان میں. فرمایا من ادا فریضۃ کی ہے، اور جس نے اس مہینے کے اندر فرض عبادت یا کوئی فرض کام کیا، کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کی، یعنی رمضان کا ایک فرض غیر رمضان کے ستر فرائض کے برابر ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصبر، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر ہی وہ دولت ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَى، اور یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو مشکل سے اپنی دو وقت کی روٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسی مشقت سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھائی چارے کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. وہ شاہرون یزاد و فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ مومن کے رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. رزق کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے مادی رزق، رزق کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے کہ آدمی کو تسکین حاصل ہو. تو ایک رزق تو وہ ہے جو کہ خوراک کی شکل میں ہے، لیکن کوئی اچھا منظر یہ آنکھوں کا رزق ہے، اچھی چیز کا سننا یہ کانوں کا رزق ہے. اسی طرح سے ذکر الہی یہ ہمارے دل کا رزق ہے. اس مہینے میں مومن کے رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. افطاری میں وہ نعمتیں ملتی ہیں کہ جو نعمتیں عام طور پر جو ہے وہ گھروں کے اندر نہیں آتی. اسی طرح سے نیکیوں کی طرف خاص رغبت اور قرآن حکیم کا سننا سنانا, تو یہ وہ چیزیں ہیں, وہ نعمتیں ہیں جو کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتا ہے. من فطرا فیہ صائما, جس کسی نے اس مہینے میں کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کرایا, کان لہ مغفرت لذنوبہ, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی بخشش ہے. وہ اتکو رقبت ہی من النار, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی گردن کو آگ سے نجات دینے کا فیصلہ ہے. وکان لہو مثل اجر ہی, اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا, یعنی روزے دار کا جتنا اجر ہے اتنا ہی اجر ملے گا روزہ افطار کرانے والے کو. من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء, بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے. قلنا یا رسول اللہ, حضرت سلمان فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر ایک تو اس قابل نہیں ہے. لیسا کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم, ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. یہ فقرا صحابہ میں سے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے وسائل ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں. تو حضور ان سے کہتے ہیں, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یوت اللہ حاض ثواب, یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا, من فطر صائما علی مسقط لبن, کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا دودھ کے ایک گھونٹ پر, او شربت من ماء, یا پانی کے ایک گھونٹ پر. اب سمجھے کہ یہ پانی اس زمانے میں اتنے فراوانی سے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو پانی نلکے کے ذریعے سے آ جاتا ہے, پائپ لائن کے ذریعے سے. اس زمانے میں دور دور کنویں ہوتے تھے پانی کے, اور پانی کی بڑی جو ہے وہ قلت ہوتی تھی. اب کسی نے اپنے لیے دن بھر میں ایک گلاس پانی کا چھپا کر یا بچا کے رکھا اور کہا کہ روزہ افطار کرتے وقت پیوں گا, اگر وہ اس پانی میں شیئر کر لے کسی اور کو, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس سے پہلے حضور نے بتایا کہ اس کو یہی ہے اس کے لیے ثواب ہے, تو یہ سارا ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو کسی کا روزہ افطار کرائے پانی کے گھونٹ پر. آگے فرمایا, ومن اشبا صائمن, اور جس کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا, سقاہ اللہ من حوضی, اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض میں سے پانی پلائے گا, شربتن, ایسا پانی پلائے گا, لا یزما حتی یدخل الجنہ, کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ داخل نہ ہو جائے جنت میں. وہو شارن, اور یہ ایسا مہینہ ہے, اولہ رحمتن, جس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا اشرہ رحمت کا ہے, وہ اوسطہ مغفرتن, جس کا درمیانی حصہ بخشش کا ہے, وہ آخرہ اتقو من النار, اور اس کا آخری حصہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے. ومن خفف ام مملوک ہی تھی, اور جس کسی نے اس مہینے میں اپنے ملازم اپنے ماتحت کے کام میں کوئی تکلیف کر دی, غفر اللہ له, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا, وآتقہ من النار, اور اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو آزاد کر دے گا آگ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ رمضان کی برکتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ اس مہینوں کی عبادات کے نتیجے میں ہم سب کی بخشش ہو جائے, ہم سب جہنم سے محفوظ ہو جائے اور جنت کی نعمتیں ہمیں عطا ہوں. ذرا وہ کتاب سے لے آئیے گا نیچے سے, قرآن مجید کے حقوق, وہ پھر آخر میں تقسیم کر دیجیے گا جو بھی دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ, اللهم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا نورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, واجعله لنا حجة يا رب العالمين, اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا وذهب همومنا وهمومنا, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, صلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا